السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن، پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ اسفر امام اور انجینئر ہیں جان رائیڈن۔ آج کے اس پروگرام میں جن موضوعات پہ ہم بات کریں گے، سب سے پہلے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف، ان کا بیان پاکستان کے اداروں سے متعلق اور بھارت میں ہونے والی دہشت گردی سے متعلق، جس میں خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ ان کے اس بیان سے شاید ممبئی حملوں میں جو مبینہ طور پہ افراد ملوث ہیں اور جن کا تعلق پاکستان سے ہے، اس میں بھارت کے موقف کو زیادہ تقویت پہنچتی ہے، پاکستان یا پاکستان کے اداروں کو نقصان پہنچتا ہے، سبب ان کے اوپر سخت تنقید کا سلسلہ جاری ہے، اپوزیشن جماعتیں ان پہ تنقید کر رہی ہیں، اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ پاکستان کا میڈیا اس وقت سخت تنقید کر رہا ہے میاں نواز شریف کے اس بیان پہ۔ انہیں یہ کیوں ضرورت محسوس ہوئی، اس کا انہیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے، کیا نقصان ہو سکتا ہے، اور اس کی اوور آل اس بیان کے امپلیکیشنز پاکستان کے لیے کیا ہیں، اس کا ہم جائزہ لیں گے پروگرام کے پہلے حصے میں۔ دوسرے حصے میں بات ہوگی کراچی، کراچی کی سیاست، تمام بڑی سیاسی جماعتیں ہیں تاکہ جو حقوق کے لیے سرگرمدہ گروپس ہیں ان کی توجہ کا محور ہے اس وقت پشتون تحفظ موومنٹ کا، کراچی میں جلسہ جاری ہے۔ گزشتہ روز یہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف نے اپنی سیاسی طاقت اس کا اظہار چاہا تھا، سو انالیسز ہم کریں گے کہ کراچی کتنا اہمیت اختیار کر رہا ہے سال 2018 کے انتخابات کے لیے یا پھر ایون رائٹس کیمپینز کے لیے۔ اگلا سیگمنٹ عراق کے انتخابات سے متعلق ہے، وہاں پہ داعش کو شکست کے بعد ان انتخابات کی اہمیت کیا ہے، اور ریاست کے ادارے کتنے امپاور ہو رہے ہیں، لوگوں کو کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں ووٹرز کے لیے، یہ انتخابات کتنے اہم تھے، اور آخر میں بات ہوگی سابق اولمپئن منصور احمد، ان کا انتقال، بڑی قسم ورثی کی عالم میں ان کا یہ انتقال ہوا ہے، اس ریفرنس میں بھی ذرا جائزہ لیں گے کہ اسپورٹس مین اور ان کی سیکیورٹی، ان کا جو تحفظ ہے مالی معاشی ہر اعتبار سے، کیسے اس کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ چلتے ہیں پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب۔ پاکستان میں سیاسی اور سماجی حلقے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف پر سخت تنقید کر رہے ہیں اور ان کے اس بیان پر تحفظات کا اظہار کر رہی ہیں جو بظاہر بھارت کے اس موقف کو تقویت دیتا ہے کہ پاکستان نے سال 2008 میں ممبئی شہر میں ہونے والے دہشت گرد حملوں میں مبینہ طور پر ملوث افراد کے خلاف مقدمے کو منطقی انجام تک پہنچانے کی سنجیدہ کوششیں نہیں کی ہیں۔ پاکستان کا ایک بڑا اخبار ہے ڈان، اس کے ساتھ میاں نواز شریف صاحب کا یہ انٹرویو تھا جس میں انہوں نے بظاہر بین الاقوامی برادری میں پاکستان کے تنہا ہونے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ قربانیاں دینے کے باوجود پاکستان کا جو موقف ہے، پاکستان کا جو نریٹو ہے، وہ قبول نہیں کیا جا رہا۔ ان کے بقول، ہم نے اپنے آپ کو تنہا کر لیا ہے، افغانستان کا بیانیہ قبول کیا جا رہا ہے، ہمارا نہیں، ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب جب سے اقتدار سے سبکدوش ہوئے ہیں یا ان کو عدالت کے فیصلے کے بعد نااہل قرار دیا گیا ہے، وہ پاکستان کی عدلیہ اور پاکستان کی فوج براہ راست یا بالواسطہ طور پہ دونوں بڑے اداروں کو تنقید کا نشانہ بناتے آ رہی ہیں۔ ان کا جو تازہ ترین جو یہ بیان ہے، یہ جس میں بظاہر پاکستان کے سیکیورٹی کے ادارے، پاکستان کے فوجی ادارے، اس کے اوپر دباؤ بڑھ سکتا ہے، اس سے میاں صاحب کو کیا فائدہ ہوگا یا ہو سکتا ہے یا نقصان ہوگا، پارٹی کتنی انٹیکٹ رہے گی؟ دوسری جانب شہباز شریف صاحب جو ان کے بھائی ہیں، وہ بظاہر اس سے بالکل مختلف پوزیشن لیتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ کیا گڈ کاپ بیڈ کاپ ہے؟ کیا دونوں بڑے جو رہنمائے مسلم لیگ نواز کے اور دونوں بھائی بھی ہیں آپس میں، کیا وہ ایک پیج پہ ہیں؟ کئی ایک زاویے ہیں، اس کا ہم جائزہ لیں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں انالیسس کے لیے، بات کرنے کے لیے جناب بابر ایاز صاحب، ممتاز پولیٹیکل انالسٹ ہیں، کالم نگار ہیں، دی نیوز کے لیے لکھتے ہیں، برگیڈیئر ٹیپو سلطان نے ہمیں جوائن کر رکھا ہے، دفاعی تجزیہ کار ہیں، اور بھارت سے ہمارے ساتھ ہوں گے پشپندر کمار صاحب، سینئر صحافی ہیں۔ ان سے ہم معلوم کریں گے کہ میاں نواز شریف صاحب کا جو بیان ہے، اس کے اوپر بھارت کا میڈیا کافی ایک ہائپ کریٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے، بھارت کے موقف کو کتنی اہمیت مل رہی ہے، یہ بیان کیسے مددگار ہو سکتا ہے، بھارت کا جو بیانیہ ہے یا نیریٹو ہے پاکستان سے متعلق، یا پاکستان کے اندر مبینہ طور پہ کام کرنے والے جو نان اسٹیٹ ایکٹرز یا ان کی جو تنظیمیں ہیں ان کے لیے۔ تو تمام مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم۔ بابر ایاز صاحب، آپ سے ہی شروع کرتے ہیں، میاں صاحب کا یہ بیان، کیا ان کو ضرورت محسوس ہوئی، اور اس موقع پہ، اس ٹائمنگ پہ ان کے لیے کتنا مددگار ہے موجودہ حالات میں، یا ان کے لیے مشکلات میں اضافہ کرتا ہے؟
میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے مشکلات میں اضافہ کرے گا، وہ کہ میں ان کے بیان سے ایگری کرتا ہوں، مگر یہ کہ پولیٹیکلی مجھے لگتا نہیں کہ اس سے کوئی ان کو فائدہ ہوگا، اور جس طرح سے پاکستانی میڈیا نے جو ہے اس کو لیا ہے، اس کو جس طرح سے پروپیگیٹ کر رہے ہیں، اور جو ان کے خلاف فورسز ہیں نواز شریف کے، وہ بھی جس طرح سے اس بات کو لے کر آگے بڑھاوا دے رہی ہیں، تو وہ مطلب پاکستان میں سچ بولنا جو ہے وہ ایک جرم ہے, اور اس لیے ایسی باتیں نازیبا جو انہوں نے کی ہیں وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو لازمی ہے, پسند نہیں ہے. اور اس کا یہ کہنا کہ یہ کہنا چاہیے تھا نہیں کہنا چاہیے تھا, ایک خوشائن بات البتہ یہ ضرور ہے کہ پاکستان کی بڑی پارٹی کا ایک سربراہ, اور دوسرا یہ کہ ایک آدمی جو کئی دفعہ پرائم منسٹر رہ چکا وہ اب یہ کہتا ہے کہ ہماری وہ پالیسیز جو نان اسٹیٹ ایکٹرز کو استعمال کرنے کی تھی وہ غلط ہے, اور یہی پاکستان کی اہم ضرورت ہے پاکستان کی آئسولیشن کو ہٹانے کے لیے.
ٹھیک ہے, اس کے اوپر ہم نے ویسے نیشنل الیکشن پلان کے اندر بھی یہ بات سنی ہے, لیکن اس میں ایک تھوڑا سا ٹیکنیکل کوسچن ہے بابر صاحب. ایک مثال لیجئے, فار ایگزامپل یہ مختلف ریاستوں کی کیا پالیسی ہے, اچھی ہے یا بری ہے. ایک ہیڈ آف اسٹیٹ کو ایک بریفنگ دی جاتی ہے, ہم یہ بہت ساری چیزیں فرض کر لیتے ہیں. اگر انہیں یہ کہا بھی گیا ہو کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کو استعمال کرنے کی ایک اسٹیٹ کی پالیسی ہے, کیا وہ اس عہدے سے ہٹنے کے بعد اس کا اس طرح کھلم کھلا اظہار کر سکتے ہیں؟ ایک بات, اور دوسرا بحیثیت وزیر اعظم جب وہ امپاور تھے, سو کیا وہ اس پالیسی کو مکمل طور پہ تبدیل نہیں کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے تھے تو وہ اپنے عہدے سے الگ بھی ہو سکتے تھے؟
دیکھیے, انہوں نے اس پالیسی کو تبدیل کرنے کی کوشش کی تھی. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ آپ ڈان لیگ کیا تھا, وہی بات تھی نا کہ اس میں یہی باتیں کی گئی تھی کہ یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے, نان اسٹیٹ ایکٹرس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. اس سے پہلے انہوں نے 22 ایم این ایز کو دنیا بھر کے دارالخلافوں میں بھیجا. وہ وہاں کیا سن کے آئے؟ وہ یہ سن کے آئے کہ پاکستان دہشت گردی کی فتح کو سپورٹ کرتا ہے, اور اس کی وجہ سے وہاں بھی یہی ہوا کہ یہ تو کوشش تو انہوں نے کی نا. اور دوسری بات یہ کوشش کی کہ انہوں نے جو ہے پہلے جب واجپائی کو بلایا تھا, اور واجپائی جیسی بی جے پی نے پاکستان کو تسلیم کرنے کی بات کی تھی جو کہ ایک بڑی فتح تھی, مگر اس وقت کیا ہوا, اس کے فوری بعد انہوں نے کارگل کر دیا. اور تو ہر آدمی کو جو ہے, جو جب نواز یہ ممبئی کا واقعہ ہوا تو اس وقت میں نے لکھا تھا دس از بیسیکلی زرداری کارگل, کیونکہ جب بھی کسی نے کوشش کی تعلقات کو نارملائز کرنے کی
تو کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. بالکل یہ درست کہہ رہے ہیں, دونوں سب سے روگ ایلیمنٹ ہے. لیکن ایک اور بات بتائیے گا, سوشل میڈیا پہ یہ بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر بہت کچھ ہوتا ہے, دنیا جہان کی بشمول بھارت کے ایجنسیز وہاں پہ اپنی ایکٹیویٹیز جاری رکھتی ہیں, اور وہ کوئی زیادہ پرامن نہیں ہے. وہ پھول اگانے ہوتی ہے یا چیریز کے درخت لگانے والی نہیں ہے, وہ بھی بڑی تخریب کاری سے متعلق ہیں. لیکن کبھی بھارت کے نہ تو کسی فوجی افسر نے اس طرح کا بیان دیا, نہ کسی سابق وزیر یا وزیر اعظم نے بیان دیا. سو اس میں اس کو کیسے ڈیفرنشیٹ کریں گے؟
دیکھیے, جو بھارت کرتا ہے اور وہ بالکل کرتا ہے, ہم تو بھارت بھی جا کے یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کی رو بھی تو ہمارے یہاں گڑبڑ پھیلاتی ہے, اور جو ہے مگر ایک چیز یہ ہے کہ یہ وتیرا ہم نے زیادہ شروع کیا, اور 1947 سے لے کر اب تک ہم نان اسٹیٹ ایکٹرز کو یوز کرتے رہے ہیں. اور اس میں تو اگر میری بات بھی چھوڑ دیں تو اظہر خان صاحب نے ایک انٹرویو دیا تھا, اور اس میں انہوں نے صاف بتایا تھا کہ سب جنگیں ہم نے شروع کی اور سب جنگیں ہم ہارے. تو وہ تو آرمی کے چیف بھی تھے اور پاکستان کے, کیونکہ یہاں ایئر فورس کے چیف بھی تھے اور بڑے اہم عہدے پہ رہے تھے. تو ہمیں سچ بولنے سے پرہیز نہیں کرنا چاہیے.
بالکل, اس میں درست کہہ رہے ہیں کہ نان اسٹیٹ ایکٹر اگر اسٹیٹ پالیسی تھی تو یہ نہیں چلے گی, خاص طور پہ آج کے دور میں جس میں
بولتے رہیں گے تو آگے بات نہیں بڑھے گی,
جس میں ہر جگہ سکریننگ ہو رہی ہے, اور پاکستان کے نیشنل ایکشن پلان میں بظاہر اس کو اس کی حوصلہ شکنی بھی کی گئی ہے. برگیڈیئر ٹیپو صاحب, آپ کا خیر مقدم. ایک تھوڑی سی ڈیولپمنٹ اس میں یہ ہوئی کہ ابھی کچھ دیر پہلے پاکستان کی فوج کے جو ترجمان ادارہ ہے ISPR, اس کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے یہ بتایا گیا ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس کل طلب کر لیا گیا ہے. ممبئی حملوں سے متعلق ان کے بقول جو ایک پروپیگنڈا سامنے آ رہا ہے اس کے اوپر غور کیا جائے گا. سو کیا اس کے اندر ڈسکشنز ہوتی ہیں, کیا نتائج آتے ہیں, اس کے لیے ہمیں کچھ اس کا انتظار کرنا پڑے گا. بریگیڈیئر ٹیپو صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے. پشپندر کمار صاحب, آپ کے بھی ہم ممنون ہیں. آپ ہمیں ذرا بتائیے گا کہ بھارت کے اندر بھی بہت سارے یہ جو حقائق ہیں یہ پہلے سے, یا اس مقدمے ممبئی حملوں سے متعلق وہ پہلے سے نون ہیں. پاکستان کے اندر مقدمہ چل رہا ہے, دیٹ مینس کہ پاکستان یہ تسلیم کرتا ہے کہ وہ لوگ یہاں سے گئے, کوئی نہ کوئی ان کو یہاں سے سپورٹ تھی. عدالت میں بات ہے, پاکستان کی ایون جو سیکیورٹی کے اداروں کے سربراہان رہے ہیں پہلے, انہوں نے بھی اس کو اسی ریفرنس میں بات کی جو نواز شریف صاحب نے کل کہا ہے. لیکن ان کا بیان بھارت کے لیے اتنا اہم کیوں ہے, بہت زیادہ ہائپ کیوں ہے, بھارت کے موقف کو کیسے سپورٹ کرتا ہے یا انڈورس کرتا ہے ان کا یہ سٹیٹمنٹ؟
دیکھیں, اس میں دو بڑی باتیں ہیں. ایک تو اس کا ڈومیسٹک جو ہے اس کا ریپرکشن ہے, اور ایک انٹرنیشنل ہے. یہاں جتنے لوگ اس پورے بیان کو بھارت کے اندر جو اس وقت ماحول ہے اس پس منظر میں لے رہے ہیں, اس کے حساب سے جو سب سے بڑی پارٹی ہندوستان کی ہے اور سب سے پرانی ہے, وہ کانگریس کو کٹگرے میں نہ صرف کھڑے کرنے بلکہ پورے طور سے اس کے ہاتھ رنگے ہونے کی بات ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ حملہ ہوا تو تمام ساری باتیں ہوئیں, اور آپ کو پتا ہوگا کہ ہندوستان میں ہندو ٹیرر کی بات بھی شروع ہوئی اور پھر سمجھوتا بلاسٹ بھی ہوا, اور ایک کتاب نکالی گئی, ایک عزیز برنی نام کے ایک صحافی تھے, انہوں نے اس میں لکھا 26/11 آر ایس ایس کی سازش, اور اس میں دگوجے سنگھ جو جنرل سیکرٹری تھے اس وقت کانگریس پارٹی کے, اس میں مہیش بھٹ جو بہت بڑے اعلیٰ فلم کار ہیں وہ موجود تھے, اور دوسرے دیگر مولانا مدنی, جمعیت علماء ہند کے سب لوگ شامل تھے. اس وقت یہ کہا گیا کہ یہ آر ایس ایس کی سازش تھی, کانگریس نے کہا. تو اس کا ڈومیسٹک ریپرکشن یہ ہے کہ یہ بیان یا یہ جو انٹرویو دیا گیا ہے اس کا امیڈیٹ ریپرکشن یہ ہے کہ کل بھارت کی صدرن اسٹیٹ کرناٹکا میں الیکشن تھا, اور بھارت کی بھارتیہ جنتا پارٹی لگاتار یہ الزام کرتی لگاتی رہی ہے پاکستان کے اوپر اور کانگریس کے اوپر کہ یہ ملے ہوئے ہیں اور یہ تمام سارے لوگ ہیں, یہ چناؤ جیتنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. منی شنکر کا ایئر ہمیشہ ایسے وقت پہ پاکستان جانا اور ایک ایسا بیان دینا جو شاید کسی ملک کو قابل قبول نہیں ہوگا, لیکن سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ یہ بیان اس وقت آیا کیوں ہے. یہاں کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو اس سمے جو جس کو کہہ سکتے ہیں کہ پاور جو سینٹر ہے وہ شفٹ ہو رہا ہے, یونائٹیڈ نیشن اور سعودی عربیہ اور نواز شریف ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوئے ہیں, فوج الگ تھلگ ہے, لہذا نواز شریف جو بیان دے رہے ہیں اس کو کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اس کی اسکرپٹ جو ہے وہ یو ایس سے تیار کی گئی ہے, اور یو ایس اس وقت بھارت کے اندر نہیں چاہتا کہ نریندر مودی کمزور ہوں, کیونکہ 6-7 مہینے بعد میں جو ہے جنرل الیکشن بھی ہونا ہے اور ان کو انٹرنل چیلنجز بھی ہیں, ان کی بہت ساری پالیسیز پوری ابھی ہوئی نہیں ہے, بہت سارے ان کے اپنا کیڈر بھی ان سے ناراض ہے, تو یہ اس کا ڈومیسٹک کمپلشن ہے. دوسرا یہ ہے کہ بھارت یہ کہتا رہا ہے کہ پاکستان سیدھے طور پہ انوالو ہے, فوج انوالو ہے, حکومت انوالو ہے, تو قریب قریب آج جو پورا انٹرویو ہے وہ بھارت میں کسی کو ایسا لگ رہا ہے کہ جو کچھ بھارت کہہ رہا تھا اب پاکستان کا پرائم منسٹر کہہ رہا ہے, تو اب اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. تو اس کے انٹرنل اچیومنٹ بھی ہیں اس سرکار کے لیے اور انٹرنیشنل بھی ہیں, لیکن میں ایک صحافی کی حیثیت میں دیکھتا ہوں تو مجھے نواز شریف کی انٹرنل پالیٹکس میں جو وہ الگ تھلگ ہوئے ہیں اس کے چلتے ایک بم دھماکہ کیا ہے انہوں نے, لیکن اس کے باوجود بھی میرا ماننا یہ ہے کہ وہ یو ایس کے دباؤ میں یہ ان کا بیان ہے.
آپ کو لگتا ہے یو ایس کے دباؤ میں؟ تو میں اس سے پہلے کہ بریگیڈیئر ٹیپو سلطان صاحب سے ہمارا دوبارہ رابطہ بحال ہوا ہے, لیکن ذرا یہ جو انٹرنل فیکٹرز کی بات انہوں نے کی ہے تو ذرا پاکستان کے بھی انٹرنل فیکٹرز پہ بات ہو جائے. بابر صاحب, یہ آپ نے اوور آل تو ظاہر جو تھیوریٹیکل آپ نے اس کا انالیسس کیا ہے, لیکن انٹرنل اب پاکستان کے اندر مسلم لیگ نواز کے لیے اس کی کیا امپلیکیشنز ہیں, خاص طور پہ جس میں سے آلریڈی بہت سے مہرے کھسکتے جا رہی ہیں اور یہ کوئی سیاسی جو تسبیح ہے وہ آلریڈی انٹیکٹ نہیں رہی ہے, سو اب کیا ہوگا؟ جی بابر ایاز صاحب, جی جی بابر صاحب شروع سے اس کو رسپونڈ کیجیے گا سوال کو, ہم آپ کو سن نہیں پائے.
پاور اسٹرگل چل رہا ہے پاکستان میں مختلف اداروں کے درمیان اپنی زیادہ سے زیادہ اسپیس کلیم کرنے کا, اور یہ اسی اسٹرگل کا حصہ ہے سب کچھ.
ٹھیک,
اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ یہ بیان جو ہے یہ یو ایس کو اور دوسرے لوگوں کو یہ پسند آئے گا, اور اس سے نواز شریف غالباً یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو سپورٹ ملے گی,
انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے سپورٹ ملے گی.
بات یہ ہے کہ پاکستان میں بہت عرصے سے ये चेंज आना शुरू हो गया था कि आप ये देखिए कि पाकिस्तान में हिंदुस्तान को लेकर कोई सियासी इलेक्शन नहीं लड़ा जाता था। जितने पिछले इलेक्शन हुए उसमें हिंदुस्तान मुद्दा नहीं था। अब ये है कि इसलिए कि पाकिस्तान में ये इशू नहीं है और जो पाकिस्तान की रूलिंग क्लासेस हैं जो कि अब बिजनेस क्लासेस हैं वो हिंदुस्तान से बेहतर ताल्लुकात चाहती हैं। तो ये बात भी एक है कि रूलिंग क्लासेस और जो क्या कहते हैं पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट है उसके दरमियान एक स्ट्रगल चल रहा है पावर का।
सही।
और उसके नतीजे में ये उसको दिखाता है कि ये किस तरह का है।
ब्रिगेडियर टीपू सुल्तान साहब को भी ऑन बोर्ड लेते हैं। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया, आपका रब्ता पहले मुनकता हो गया था। आप इंडिविजुअली एक एनालिस्ट की हैसियत से इस बयान को नवाज शरीफ साहब का साबिक प्राइम मिनिस्टर का कैसे देखते हैं? और दूसरा यह कि अगर पाकिस्तान के अपने सिक्योरिटी के इदारों के सरबराहान माजी के अगर यही बयान दे चुके हैं तो नवाज शरीफ साहब के इस बयान देने में ऐसा क्यों लगता है कि जैसे बहुत कोई बड़ी बात हो गई हो, आसमान जैसे गिर पड़ा हो, ऐसा क्यों तासुर मिलता है?
देखिए बात यह है कि पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है दुनिया का ऐसा जिसके अवाम बहुत गरीब है और उसके सियासतदान और ब्यूरोक्रेट्स बहुत अमीर हैं। आपको पता है कि करप्शन को लेके पाकिस्तान के अंदर जरदारी फैमिली और शरीफ फैमिली के ऊपर केसेस चल रहे थे, स्पेशली नवाज शरीफ साहब जो कि पाकिस्तान के वजीर आजम थे और इमरान खान जो एक पॉपुलर लीडर है उसने करप्शन का जो केस है वो उठाया और वो अदालत में तकरीबन वो जीत गए, अभी उसकी फाइनल स्टेजेस है। तो वफाक में और पंजाब में पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा सूबा है जिसकी 80% आबादी है 9 करोड़ वहां पे तो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत अभी भी है और जैसे ही उनको उतारा कोर्ट ने तो उन्होंने कोर्ट पे इल्जाम लगाने शुरू कर दिए और उसके बाद ये उठाया। अब सवाल बाबर साहब ने तो सही कहा कि जब वो वजीर आजम थे, आपने उनसे सवाल भी पूछा कि जब वो वजीर आजम थे तो क्या चीज माने थी कि उन्होंने नहीं कहा। जाहिर है कि वो अपने आप को बचाने में लगे हुए हैं और करोड़ों अरबों रुपए के जायदादें जो इन पॉलिटिशियंस ने बाहर खरीदी हैं उसको बचाने में लगे हुए हैं। और पाकिस्तान के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का ये एक चीज है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए कि पाकिस्तान की कोहेसिवनेस को खत्म किया जाए। और मेरे ख्याल में भारत की ये डिक्लेयर्ड पॉलिसी भी रही है कि चूंकि पाकिस्तान मुलव्वस हुआ है अफगान जंग में, इट हैज बीन सक्ड इन टू अफगान वार, और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज ही रहने दिया जाए और इसके अंदर $800 मिलियन उन्होंने पंप किए टू एड द टेररिस्ट इन पाकिस्तान। वो कश्मीर की स्ट्रगल जो है उसको वो टेररिज्म के टोकरे में डालना चाहते हैं, वो फाटा को जो है वो नहीं स्टेबलाइज होने दे रहे, बलूचिस्तान को नहीं स्टेबलाइज होने दे रहे और भारत के अंदर जो भी चीज होती है उसका इल्जाम पाकिस्तान पे वो लगाते हैं।
ब्रिगेडियर साहब मैं अगर आपके बयान के
दो 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 तरफा जो इन्वेस्टिगेशन हुई है वो भी बड़ी ज्यादा क्वेश्चनेबल है।
आपके तो अगर आपके बयान को आपके स्टेटमेंट को
लगा हुआ है जो अपने आप को आदमी बचाने में लगा हुआ है उसके बयानिए में इतनी स्ट्रेंथ तो हाँ, अगर आप सियासी तौर पे इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं कि हाँ हाँ जी पाकिस्तान के वजीर आजम ने ये कह दिया, भाई ये घसा पिटा मामला है बॉम्बे का, इसकी इन्वेस्टिगेशन बड़ी क्वेश्चनेबल है। हमने कहा है कि दो तरफा होनी चाहिए, ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए
ना पाकिस्तान में मुकदमा चल रहा है और
ना बम्बई पे जो हमले हुए थे उसकी इन्वेस्टिगेशन कोई सही हुई है
पाकिस्तान में चल रहा है। नवाज शरीफ साहब ने यह कहा है कि उसको जरा जल्दी से किसी मंत्री के अंजाम तक पहुंचाया जाए। ब्रिगेडियर साहब मेरा एक सवाल है,
ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हिंदुस्तान को पाकिस्तान का मफाद जो है वो बहुत ज्यादा अजीज है और पाकिस्तान के जो सियासतदान है उनके बचाव के लिए वो दौड़े आते हैं तो हम उनके शुक्रगुजार।
लेकिन एक ब्रिगेडियर साहब एक सवाल दें, एक इस पे जरा अगर हम
उस तनाजुर में देखना चाहिए कि एक गिरा हुआ आदमी जिसको पाकिस्तान की सिक्योरिटी की परवाह नहीं है और अफवाज पाकिस्तान जिन्होंने इस मुल्क को इकट्ठा रखा हुआ है और कुर्बानियां दे रहे हैं और अफवाज पाकिस्तान जो है उनकी नजीर कहीं दुनिया में नहीं मिलती कि जिस तरीके से उन्होंने।
ब्रिगेडियर साहब मुझे जरा कुछ सवाल करने का भी मौका दीजिए ना सर, मुझे सवाल करने का भी मौका दीजिए प्लीज।
सीरिया का है, जो अफगानिस्तान का है, जो इराक का है।
جی بریگیڈیئر صاحب, میرا خیال ہے آپ میری بات یا تو آپ تک بالکل پہنچ نہیں پا رہی. میں آپ سے واقعی یہ بھی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں اگر یہی درست ہیں تو نواز شریف صاحب کے اس بیان میں کیا بات ہے جب وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر پاکستان کا یہ موقف تو پوری دنیا سننے کے لیے تیار نہیں ہے, حتیٰ کہ جو افغانستان سے موقف آتا ہے وہ ساری دنیا بڑی سنجیدگی سے سنتی ہے. اگر پاکستان درست کہہ رہا ہے تو سنا کیوں نہیں جاتا ہے؟ سو یہ ورژن تو ہے. اور اس کو
امریکہ کہتا ہے کہ میں جمہوریت کا بڑا علم بردار ہوں اور جمہوریت کو جو ہے وہ میں لا رہا ہوں عراق کے اندر, سیریا کے اندر, اور ڈکٹیٹرشپ کو وہ سپورٹ کرتا ہے ساری دنیا کے اندر. جمہوری حکومت انہوں نے 50 کی دہائی میں اتاری, مصدق کی, وہاں پہ ایک شہنشاہ کو قائم کیا, اور جو ایران میں ایک صحیح جمہوریت ہے اسلامی جمہوریت اس کو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس کو اب بیانیے کو چھوڑیں, دنیا ایک ایسے نہج پہ کھڑی ہے جس میں انٹلیکچوئل آنےسٹی جو ہے اس کی ضرورت ہے. انٹلیکچوئل کرپشن جو ہے وہ پیسے کی کرپشن سے زیادہ خطرناک
جی,
ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کا میڈیا جو ہے وہ یلو جرنلزم کی طرف جا رہا ہے, انٹلیکچوئل کرپشن کی طرف جا رہا ہے. حقیقت
اب دیکھیے, اس سے زیادہ بہتر جرنلزم کیا ہو سکتی ہے کہ تمام طرح کا جو اسکول آف تھاٹس ہیں سب کو برابر موقع دیا گیا ہے. پشپندر صاحب, ذرا آپ نے بھارت کے ڈومیسٹک نقطۂ نظر سے بات کی ہے کہ نریندر مودی صاحب کو آئندہ انتخابات میں اس کا فائدہ پہنچ سکتا ہے, یہ اس طرح, کیونکہ کافی ساری کانسپریسی تھیوریز ایسے بڑے واقعے کے بعد ڈیولپ ہونا بہت فطری ہے, نیچرل ہے. لیکن ذرا امپلیکیشن بتائیے گا, اب پاکستان آلریڈی اس کو جو پاکستان کے اندر جو پہلے مجھے اس ایگزیکٹلی اس اگریمنٹ کا اس وقت نام نہیں آ رہا ہے, میرے ذہن سے نکل رہا ہے, جس میں پاکستان کو سینکشنز کا سامنا کرنا پڑا اور جولائی میں دوبارہ اس کا اجلاس ہونے جا رہا ہے اس بورڈ کا, جس میں پاکستان کے اندر جو مانیٹرنگ کا نظام ہے خاص طور پہ جو ٹیرر فائنانسنگ سے متعلق, سو مزید کیسے امپلیکیٹ کر سکتا ہے سابق وزیر اعظم کا یہ بیان اور پاکستان پہ کس طرح کے دباؤ آ سکتے ہیں؟ کیا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کھل کے کوئی کردار ادا کر سکتی ہے بشمول نواز شریف صاحب کو کسی نہ کسی سطح کا کوئی تحفظ دینے میں یا کوئی رعایت دینے میں؟
دیکھیے, اس میں دو سب سے بڑی باتیں ہیں بھائی. ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر وہ کوئی 10 سال پہلے نہیں تھے, وہ ابھی چند مہینوں پہلے تک پرائم منسٹر تھے, امپورٹنٹ پرائم منسٹر تھے, بڑی پارٹی تھی ان کی, بڑے صوبہ ان کا چھوٹا بھائی اس کو چلاتے ہیں. ایسے میں ان کے بیان کی ویلیو بہت زیادہ ہے. یہی کوئی بیان بیوروکریٹ دیتا ہے تو شاید اس کی کوئی بہت زیادہ ویلیو نہیں ہوتی, آرمی کا افسر دیتا تو بہت زیادہ نہیں ہوتی. لیکن میں نے پھر کہا کہ یہ بیان ابھی نریندر مودی چائنا ہو کے آئے ہیں, اور چائنا کے انٹرسٹ آپ جانتے ہیں, چاہے وہ پاکستان کے ساتھ ہو چاہے بھارت کے ساتھ ہو, ان کے جذباتی کسی کے ساتھ معاملات نہیں ہوتے, وہ ٹپیکل بنیے لوگ ہیں, وہ پیسے سے کام کرتے ہیں سارا. تو چائنا کے ساتھ بھارت کی بہت ساری بات چیت ہوئی ہے, اس کے بارے میں بھی کہا جا رہا تھا کہ جب وہ وہاں سے لوٹیں گے تو کوئی نہ کوئی بنو ضرور ایسی بات ہوگی. اب کیونکہ پاکستان کے اندر کسی آرمی افسر کا بیان اور کسی سابق وزیر اعظم کے بیان کا صرف اتنا مہتوپورن ہے کہ اگر نواز شریف کو انٹرنیشنل پاور جو ہے اس بیان کے ذریعے وہ ایک طریقے سے پیس بائنگ کا ایک فگر کریٹ کرنا چاہتی ہیں, کیونکہ بھارت میں بھی اس بات کو لے کر کے دو حصوں میں بٹا ہوا ہے کہ پاکستان کے تمام فوجی جو ہیں وہ بھارت کے ساتھ رشتہ نہیں چاہتے, بھارت کے ساتھ کانسٹنٹ ٹینشن چاہتے ہیں, بھارت کا عوام, وہاں کے کچھ ڈیموکریٹک لوگ, اس میں نواز شریف کا نام سر فہرست ہے. تو یہ بیان جو ہے وہ اس کا یہ بھی امپلیک ہوگا یہاں پر کہ دیکھیے پاکستان میں ایک ایماندار پرائم منسٹر تھا, اس کو تمام سب کچھ ہوا اور ہم اس کو اس طرح سے استعمال کریں گے. تو ہمارے یہاں کے عوام کے بیچ میں بڑا معاملہ یہ ہے کہ جو پیس نک جاتے ہیں تمام آتے ہیں لیکن کچھ نہیں ہوتا, لیکن ایک فگر کریٹ کی جا رہی ہے پاکستان میں. ہو سکتا ہے چائنا کا بھی اس میں ایک رول ہو, ہو سکتا ہے امریکہ کا بھی ایک رول ہو, اور اس سے دونوں ملکوں کے بیچ میں ایک فگر کریٹ, کیونکہ یہ سب مانتے ہیں کہ پاکستان میں جو حکومت میں بیٹھتا ہے اس کی یو ایس کی سپورٹ اس کو ملی ہوتی ہے, ٹیسٹ سپورٹ ملی ہوتی ہے, وہ الیکشن جیتتا ہے, تمام ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن کیا نواز شریف جو تمام عدلیہ سے لے کر کے سب جگہ سے روز ان کے بارے میں ایک نہ ایک ان کے اوپر مقدمہ ہوتا ہے اور کو خارج کر دیا جاتا ہے, تو یہ کیا ایک سلسلہ ہے جو ختم ہونے کی طرف بڑھ رہا ہے؟ اور پھر یکایک نواز شریف آئیں گے اور پھر بھارت پاکستان کے بیچ میں جس طرح سے نریندر مودی کی بھی لگاتار یہ کوشش ہے کہ یہاں بھی عوام کو جو اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ ہے, اگر ہم 2014 کا الیکشن دیکھتے ہیں اور اس کے بعد کا دیکھتے ہیں تو وہ دھیرے دھیرے ہم کو کم نظر آتی ہے. انٹرنل جو ہندو ہارڈ لائنر ہے اس کو بھی وہ کہیں نہ کہیں ڈیفیوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بہت سارے موقف ہیں, چاہے وہ رام مندر کا معاملہ ہو, چاہے کشمیر کا معاملہ ہو, چاہے ایودھیا کا معاملہ, ان سب کو بھی وہ ڈیفیوز کرنے کی کوشش कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि लार्जर कॉन्टेक्स्ट में भारत के प्राइम मिनिस्टर को भी, खासतौर से चाइना है या अमेरिका है, उनको ये इस तरीके की सपोर्ट है कहीं कि आप चीजों को बेहतर बनाने की तरफ ले जाएं और जो हॉकिश एलिमेंट जो सिविल सोसाइटी में भी है या आर्मी भी है उसको बैकफुट पे रखें। तो मुझे लगता है कि ये एक लार्जर गेम है, मैं नहीं कह सकता कि इसका इमीडिएट फॉलोआउट क्या होगा, लेकिन भारत ने इस बयान को इसलिए अपने यहां सबसे ज्यादा कहा जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान को लेकर के भारत के अवाम के अंदर, भारत के सिस्टम के अंदर ये बार बार कहा जाता है कि पाकिस्तान सीधे तौर पर जो है वो दहशतगर्दी में मुलव्वज़ है और वो स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर की बात करते हैं, वो एक तरीके का फसाड है। तो इससे मैं यहां जो भी कुछ फायदा होगा वो अपनी जगह है, लेकिन अगर इंटरनेशनल सतह पर देखें तो अगर ये सच्चाई भी है, मान भी लीजिए, क्योंकि अब उसकी कोई लेवल भारत में रही नहीं है, अब भारत के लिए खाना पूरी है कि जब भी पाकिस्तान बात करेगा तो हम कहेंगे टेरर और टॉक सच नहीं सकते, आपने हाफिज सईद को नहीं पकड़ा, आपने लखवी को नहीं पकड़ा, वो एक बड़ी रस्मी सी बात हो गई है। ये हम भी जान रहे हैं कि उसमें कुछ बहुत ज्यादा बड़ी पेशरफ्त नहीं होने वाली, ना ही कुछ ऐसा होने वाला, लेकिन अगर पाकिस्तान का एक्स प्राइम मिनिस्टर कहता है तो उसका मतलब जो है हिंदुस्तान में बहुत पॉजिटिव जाता है।
बहुत शुक्रिया पुष्पेंद्र कुमार साहब, आपने ज्वाइन किया, सीनियर साफी तेजकार भारत से आप हमारे साथ थे। ब्रिगेडियर टीपू सुल्तान, आपके भी हम ममनून है कि आपने ज्वाइन किया। बाबर रियाज साहब, आप हमारे साथ मगर रहेंगे, लेकिन ये सेगमेंट भी अभी हमारा जारी है और इस सेगमेंट में हम आपको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का भी वर्जन देना चाहते हैं। उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा, फार्मर एम्बेसडर और करंटली चेयरमैन सेनेट शहरी रहमान, उन्होंने कुछ देर पहले प्रेस ब्रीफिंग की। बाकी सियासी जमातों की तरह पीपल्स पार्टी भी तनकीद कर रही है। इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो भी नवाज शरीफ साहब के इस बयान की सख्त अल्फाज में तर्दीद कर रही है। शहरी रहमान ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
और हमें अफसोस होता है कि तीन दफा इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, दुख भी होता है कि पाकिस्तान का बयानिया इस वक्त किस तरह उन्होंने कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश की है, शायद अपनी जात को तकवीयत देने के लिए, लेकिन मुझे नहीं मालूम उनकी जात को क्या तकवीयत मिलती है, क्या वो इंटरनेशनल बयानिए के साथ इस वक्त मिल जाते हैं जो पाकिस्तान को हदफ बनाए हुए हैं। ये क्या इंकशाफात देना चाहते हैं और किस शवाहिद की बात कर रहे हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस किस्म के बयानिए और इस किस्म के मौकफ को ना सिर्फ मुस्तरद करती है, लेकिन हम इससे भरपूर इख्तलाफ रखते हैं और ये भी कहना चाहते हैं कि ये जो बात की जा रही है कि मुंबई की ट्रायल में हम क्यों नहीं खत्म करना चाहते, मुंबई की ट्रायल हम क्यों नहीं खत्म करना चाहते, बिल्कुल पाकिस्तान इसमें पेश रहा है,
पाकिस्तान पेश रहा है, जबकि नवाज शरीफ साहब का बयान यह था कि इसको मंतकी अंजाम तक जल्द क्यों नहीं पहुंचाया जा रहा है, उसके लिए संजीदा कोशिशें हो रही है। बाबर रियाज साहब, जरा मुस्लिम लीग नवाज का भी वर्जन ले लेते हैं। परवेज रशीद साहब सीनियर रहनुमा है, पार्टी के साबिक इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर भी हैं, उनसे हमारे सीनियर कुलीग कमर अब्बास जाफरी ने कुछ देर पहले बात की है। बाहर यह तासर मिल रहा है उनकी गुफ्तगू से कि जैसे इवन उनके जो स्टॉलवर्ड्स हैं और जो थिंक टैंक है मुस्लिम लीग नवाज का, वो मियां नवाज शरीफ साहब के इस इंटरव्यू को या तो अब जरा मुख्तलिफ एंगल देना चाह रही हैं या उससे थोड़ा पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब भी डिस्टेंस कर रहे हैं। जरा चंद मिनट की ये गुफ्तगू है, बल्कि हमने एक एक मिनट में दो उनके साउंड बाइट रखे हैं, हम आपको सुनवाना चाहते हैं। पहले उन्होंने क्या कहा, इसके ऊपर जनरली अपना रिएक्शन दिया जब उनसे ये सवाल किया गया कि उन्हें ये बयान क्यों कर दिया, तो आइए सुनते हैं परवेज रशीद क्या कहते हैं।
जिन लोगों ने इंटरव्यू नहीं पढ़ा और सिर्फ इंडियन प्रोपेगेंडे का शिकार हुए हैं वो शदीद गलतफहमी में मुब्तला है। नवाज शरीफ साहब ने कोई ऐसी बात नहीं की जिसकी बुनियाद पर यह ढुंढोरा पीटा जा रहा है। आप डॉन का इंटरव्यू निकालिए, उसमें जो उन्होंने कहा है वो वही है जो हुकूमत पाकिस्तान ने उस वक्त मौकफ इख्तियार किया था जब ये हादसा हुआ था, और उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब हुकूमत में नहीं थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। उन्होंने एक मौकफ इख्तियार किया, लोगों को गिरफ्तार किया, उन लोगों पर मुकदमात चल रहे हैं और आज भी मुकदमात चल रहे हैं और उनमें से कुछ लोग जेलों में भी हैं। नवाज शरीफ साहब ने किसी रियासत पर या रियासत के किसी अदारे पर कोई इल्जाम नहीं लगाया। उन्होंने जैसा कि खुद हुकूमत पाकिस्तान का मौकफ था जिसकी बुनियाद पर मुकदमे कायम किए गए, यानी कि नॉन स्टेट एक्टर्स को इसका जिम्मेदार ठहराया था, नवाज शरीफ साहब ने उसी बात को दोहराया है और ये बात रियासत के अदारे भी मुख्तलिफ औकात में कह चुके हैं। बहुत से लोगों ने ये बात कही है और वो सब آن ریکارڈ موجود ہے.
ایک اور سوال جب یہ کیا گیا کہ اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں، خاص طور پہ جب پاکستان کے جو فائنانشیل معاملات ہیں یا اس کی جو مانیٹرنگ ہوتی ہے کہ وہ ایک ٹیرر فائنانسنگ کے اندر اس کے اقدامات کافی نہیں ہیں اور اس ریفرنس میں دوبارہ اجلاس ہونا ہے، تو اس ریفرنس میں ذرا سوال سنتے ہیں اور جواب ان کا.
پرویز رشید صاحب، کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس قسم کی جو باتیں ہو رہی ہیں اس سے پاکستان کے لیے، جون میں بھی اجلاس ہونے والا ہے جو پاکستان پر مانیٹری پابندیاں لگا سکتا ہے، کیا اس قسم کے بیانات یا اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ پاکستان کے لیے مشکلات کا سبب نہیں بنیں گی؟
نواز شریف صاحب نے انہیں پابندیوں سے بچنے کے لیے راستہ دکھایا ہے، کیونکہ نہ تو اس کام میں پاکستان ملوث تھا نہ پاکستان کا کوئی ادارہ ملوث تھا، یہ وہ دہشت گرد تھے جن کا شکار خود پاکستان بھی بنتا رہتا ہے، اور جیسے میں نے آپ سے عرض کی کہ وہ دہشت گرد اب جیلوں میں ہیں اور اسی الزام میں ان پر مقدمے چل رہے ہیں. نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ پاکستان کا جو موقف ہے، جو قربانیاں ہیں دہشت گردی کے خلاف.
جی پرویز رشید صاحب رسپونڈ کر رہے تھے. بابر اعظم صاحب ایک منٹ، اس کو ذرا پاکستان کے لیے اب امپلیکیشنز کیا ہیں؟ انٹرنیشنل پریشر آ سکتا ہے یا پھر یہ کہ نواز شریف صاحب کو بچانے کے لیے کوئی انٹرنیشنل پلیئرز جو ہیں وہ متحرک ہو سکتے ہیں ان کے اس انٹرویو کے بعد؟
دیکھیے یہ تو مجھے پتا نہیں کہ متحرک ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. ہاں البتہ یہ بات ضرور ہے کہ یہ جو بات ہے یہ کہ ان کے خلاف جو ہے، تھوڑی دیر پہلے ایک بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے تھے کہ ثبوت نہیں تھے، تو ثبوت تو سارے موجود تھے، اور اس کے لیے جو پاکستان کے اس وقت کے ایف آئی اے کے چیف تھے طارق کھوسا صاحب، ان کی کتاب بھی آ گئی ہے اور انہوں نے کالم بھی لکھا تھا کہ کون سے ثبوت موجود تھے. دوسرا یہ کہ حافظ سعید یا ان کے لوگوں کو سزا دینے کے لیے کسی خاص دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، خود ان کے جو اپنے رسالے نکلتے ہیں اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا فلا فلا آدمی ہندوستان گیا اور شہید ہوا جہاد میں شامل ہو کر، تو اس لیے ان کے خلاف کوئی ایسا ثبوت ڈھونڈنے کے لیے خود ان کے رسالے اور ان کی تحریریں جو ہیں وہ خاصی موجود ہیں. اچھا اب میں آتا ہوں اس بات کی طرف کہ انٹرنیشنلی جو ہے اس سے فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اصل میں ابھی کسی نے یہ بات کہی، ہاں شہری رحمان صاحب ہے نا
جی،
وہ بھی اب آج کل ایسی باتیں کرنے لگی ہیں، دکھ ہوتا ہے مجھے کیونکہ کبھی ہماری دوست تھیں. تو یہ کہ بھائی دیکھیے، اگر آپ اپنا بیانیہ بدلیں گے نہیں اور آپ دنیا کو یہ نہیں بتائیں گے کہ ہم جو ہے اب نان اسٹیٹ ایکٹرز کی جنگ کو فروغ نہیں دینا چاہتے اور ہم اس کے خلاف ہیں، تو پھر آپ کا جو ہے دنیا میں عزت کیسے بڑھے گی؟
صحیح.
اور یہ بڑی ضروری بات ہے کہ آپ اس کو بتائیں. خود پاکستان میں جو ہے نیشنل ایکشن پلان اور اس کے بعد حال ہی میں ایک پیغام پاکستان کے نام سے فتویٰ جاری کیا جس میں 1800 مولوی تھے اور انہوں نے ہر مسلک کے، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کی دھرتی کو دوسروں کے خلاف نہیں استعمال کرنا چاہیے. تو یہ انہوں نے کہا کہ یہ، اور پاکستان میں سوائے اسٹیٹ کے کوئی اور جہاد ڈکلیئر نہیں کر سکتا. تو یہ جو لوگ حافظ سعید ہوں یا مسعود اظہر ہوں جنہوں نے اپنے پرائیویٹ جہاد ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا نا کسی ملک کے اندر. اور اس کو جو ہے کھل کر پاکستان کی اسٹیٹ نے خود پیٹرنائز کیا وہ بیانیہ جو کہ دیا گیا پیغام پاکستان نامی فتوے میں، جو کہ 1800.
اب آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے خلاف مواد موجود ہے، چاہیں تو اس کو ڈسکریج کیا جانا چاہیے. بابر صاحب بہت شکریہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا چند سیکنڈ کی بریک. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے ذرا کراچی کی سیاست پہ اور کراچی کے لوگوں اور ووٹروں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے مختلف سیاسی جماعتیں اور گروپس وہاں پہ موجود ہیں. ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن، اور آپ سن رہے ہیں پروگرام جہاں رنگ۔ میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر نے ہمارے ساتھ اسفر امام، اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے کراچی، کراچی کی سیاست، کراچی کے ووٹرز۔ گزشتہ روز وہاں پہ دو بڑی سیاسی جماعتوں نے جلسے کیے، پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ حکمران جماعت سندھ کے اندر، اور پاکستان تحریک انصاف۔ دونوں جلسوں میں کافی مناسب پارٹیسپیشن لوگوں کی نظر آئی۔ عمران خان نے 10 نکاتی ایجنڈا بھی دیا ہے کراچی کے ووٹرز کے لیے، کتنی اس میں ترغیب ہے، اٹریکشن ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کی جماعت ہے لیکن تحریک انصاف وہاں گئی ہے۔ پچھلے انتخابات میں تقریباً 800,000 کے قریب عام ووٹرز نے انہیں ووٹ دیا تھا، نشست غالباً 1 یا 2 نکال سکے تھے وہاں پہ، لیکن اب کی بار پاکستان تحریک انصاف کراچی سے، خاص طور پہ ایسے حالات میں جب متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ سیاسی طور پہ مختلف گروہوں اور گروپوں کا شکار ہے، اور جو لندن فیکٹر ہے وہ پاکستان کے اندر بظاہر بہت کمزور ہو چکا ہے کراچی کے اندر، سو اس میں پیپلز پارٹی یا تحریک انصاف اور دیگر سیاسی جماعتیں قومی تو کیا فائدہ اٹھا سکتی ہیں اس وقت۔ لیکن ایک گروپ پشتون تحفظ موومنٹ جس کی قیادت کر رہے ہیں منظور پشتین، اور جو بنیادی نعرہ ہے، جو بنیادی سلوگن ہے، وہ ہیومن رائٹس سے متعلق ہے کہ وہ لاپتہ پشتون جو سیکورٹی اداروں کی، ان کے بقول ان کے قید میں ہیں، ان کو سامنے لایا جائے اور ان سے انویسٹیگیشنز اگر کرنی ہے تو ان کو عدالت میں پیش کیا جائے۔ کافی ان کے اس طرح کے مطالبات ہیں، جس کے بعد جس کے ساتھ وہ لاہور میں ایک ریلی نکال چکے ہیں، اور اب کراچی میں چونکہ بہت زیادہ پشتون آبادی بھی ہے تو توقع تھی کہ یہاں پہ ایک بڑا مجمع لگتا، اور جو ہم نے فیس بک کے اوپر ویژول دیکھے ہیں اس کے مطابق اچھا خاصا یہاں پہ بھی سپورٹ بیس تھی ان کے لیے۔ یہ ان کے اوپر چونکہ پابندی ہے، ان کے جلسوں کی کوریج پاکستانی میڈیا نہیں کرتا، تو اس لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ ذرا اس کو اپڈیٹ کریں اپنے لسنرس کو کہ پشتون تحفظ موومنٹ کا آج کراچی کے اندر جو شو تھا وہ کیسا رہا۔ ہمارے ساتھ ہیں محمد ثاقب، ہمارے نمائندے ہیں وہاں پہ کراچی میں، اور اس ریلی کو وہ کور کر رہے تھے، فیس بک لائیو بھی کر رہے تھے۔ بابر ریاض صاحب کراچی بیسڈ ہیں، پولیٹیکل اینالسٹ ہیں، ان کو آپ سن رہے ہیں پچھلے سیگمنٹ میں بھی، تو ان سے بھی ان کی رائے لیں گے، لیکن پہلے محمد ثاقب سے۔ ثاقب بہت شکریہ، بتائیے گا ذرا اس وقت پی ٹی ایم کی جو ریلی ہے کراچی کے اندر وہ کہاں تک ہے، پارٹیسپیشن کیسی ہے، کیا لیڈرشپ پہنچ چکی ہے وہاں پہ، میسج کیا ہے، کتنی ریسیپٹیو ہیں کراچی کے لوگ ان کو سننے کے لیے؟
بہت شکریہ سر۔ یہاں پر جو کراچی کا علاقہ ہے سوراب گول، جہاں پر یہ جلسہ کر رہے ہیں پی ٹی ایم، اور کافی بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر موجود ہیں، اور میں نے پیپلز پارٹی کا جلسہ بھی کل دیکھا، پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ بھی دیکھا، تو لگ بھگ کوئی اتنے ان سے کوئی کم تعداد نہیں تھی، کافی بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے۔ اور ایک اچھی بات جو نظر آئی وہ یہ تھی کہ مختلف طبقہ ہائے زندگی سے لوگ وہاں پر موجود تھے، سوشل ایکٹیوسٹ موجود تھے، سوشل ورکرز وہاں پر موجود تھے، نہ صرف پشتون بولنے والے بلکہ بلوچی بولنے والے، اردو بولنے والے، سندھی بولنے والے، اور مختلف زبانوں کے لوگ وہاں پر موجود تھے۔ جیسا کہ کراچی تو ایک منی پاکستان کا جاتا ہے، وہ رنگ وہاں پر بھی نظر آیا۔ مطالبات سب کے یکساں نظر آئے، مطالبات وہی تھے کہ بنیادی انسانی حقوق، بنیادی جو آئین میں جو بنیادی انسانی حقوق کا جو تحفظ کیا گیا پاکستان کے آئین میں، اس کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اور وہ لاپتہ افراد جو مختلف علاقوں سے اٹھائے گئے ہیں، جو مختلف علاقوں سے لاپتہ کیے گئے، آج تک ان کو کسی عدالتوں میں پیش نہیں کیا گیا، انہیں منظر عام پر لایا جائے، اگر ان کے خلاف کوئی مقدمات ہیں تو ان کو اوپن ٹرائل کورٹ میں ان کو چلایا جائے، اور اگر ان کے خلاف کوئی الزام نہیں ہے تو انہیں اپنے جو پیارے ہیں ان کے حوالے کیا جائے۔ بہت سارے لوگ وہاں پر موجود تھے، ان سے ہماری بات ہوئی، کوئی کہہ رہا ہے کہ ہمارے 6 سال سے پیارا لاپتہ ہے، کوئی کئی سال سے لاپتہ ہے، تو ایسے لوگ یہاں پر موجود تھے۔ جہاں تک آپ نے بات کی لیڈرشپ کی، تو اب تک لیڈرشپ وہاں پر نہیں پہنچی تھی، منظور پشتین اور جو ٹاپ کی جو لیڈرشپ ہے پشتون تحفظ قومی موومنٹ کی، وہ اب تک وہاں پر نہیں پہنچے ہیں۔ حیدرآباد سے نکلے ہوئے کافی دیر ہو چکی ہے، اور حیدرآباد کراچی کا راستہ کوئی 1 گھنٹے کا ہے، تو اب تک وہ یہاں پر نہیں پہنچے، لوگ اسکیٹرڈ ہوئے ہیں انتظامیہ نے۔
جو سوشل میڈیا پہ ہم دیکھ رہے ہیں، الیگیشن یہ ہیں کہ ان کی لیڈرشپ کو چونکہ بذریعہ سڑک وہ پہنچ رہے ہیں کراچی، تو جگہ جگہ ان کو روکا جا رہا ہے، یہ پی ٹی ایم کے رہنما یہ الزام عائد کر رہے ہیں، اس وجہ سے ان کو وہاں پہنچنے میں تاخیر کا سامنا ہے۔
بالکل ایسے ہی الزامات یہاں جو اسٹیٹ سے بھی لگائے گئے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اب تک ہمیں مختلف جگہوں پر سیکیورٹی اداروں نے روکا ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارا یہاں پر لیڈرشپ نہیں پہنچ پائی ہے، اور انتظامیہ کی جانب سے کیونکہ 6:30 بجے تک پاکستانی ٹائم کے بعد تو وہ وقت بھی گزر رہا ہے تو انتظامیہ کی جانب سے لگاؤ ڈال کہ وہ جلسے کیا جائے, جلسے کو جبکہ جو یہاں پہ جو شرکا ہیں منتظمین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس وقت تک اپنا جلسہ کیری آن کریں گے جب تک کہ منظور پشتین یہاں پر نہیں آتے. تو سرکھا یہ ہے کہ لوگ یہاں پر ابھی موجود ہیں اور وہ رات میں کیونکہ لائٹ کا کوئی انتظام نہیں کیا گیا تھا, بالکل آخری موقع پر انتظامیہ نے اجازت دی تھی, تو لوگ پھر بھی وہاں پر موجود ہیں, منظور پشتین کو سننا چاہتے ہیں.
بہت بڑی بہت شکریہ آپ کا محمد ثاقب, آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. جی بابر صاحب ذرا یہاں سے پہلے شروع کرتے ہیں, پچھلے سیگمنٹ میں بھی بنیادی طور پہ تو ریاست کا بیانیہ زیر بحث تھا, کتنا بڑا چیلنج بن رہے ہیں منظور پشتین, یہ ایک جو فینومینا ہے مسنگ پرسنز کا پاکستان کے اندر, یا ایک جو ٹرینڈ ہے اور لوگ اس کے اوپر احتجاج کرتے آ رہے ہیں پچھلے کم از کم ڈیڑھ عشرے سے, لیکن منظور پشتین کتنا چیلنج کر رہے ہیں اور کیا یہ اونٹ کسی مثبت کروٹ بھی بیٹھے گا, یعنی اس کا کوئی حل نکلے گا, خاص طور پہ ایسے حالات میں جب اطلاعات یہ ملتی ہیں کہ کسی سطح پہ ان کے ساتھ پاکستان کی فوج یا فوج کے جو سپورٹڈ جرگا ہے وہ ان کے ساتھ رابطوں میں اور مذاکرات میں ہے.
دیکھیے یہ جو موومنٹ ہے یہ اب تک جیسی نظر آتی ہے وہ ایک انڈیجنس موومنٹ ہے اور وہ نوجوانوں نے شروع کی ہے اور زیادہ تر سوشل میڈیا کی مدد سے, کیونکہ ان کو جو ہے الیکٹرانک میڈیا کوریج نہیں دے رہا ہے بلکہ عموماً اخبارات بھی زیادہ کوریج نہیں دے رہے موسٹ آف دیم, تو یہ تو اس لیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے جو مطالبات ہیں وہ سب وہ ہیں جو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر رہتے ہوئے ہیں, تو کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ایسی ہو کہ جس کو غلط سمجھا جائے. صرف چکر یہ ہے کہ اب جو ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ یہ نہیں چاہتی کہ وہ آ کر یہاں جلسے کریں اور لوگوں سے بات کریں, وہ ان سے صرف مذاکرات تو کرتے ہیں مگر بہت سی باتوں میں یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ان کی جو ہے باغ دوڑ کہیں افغانستان سے ہلائی جا رہی ہے یا یو ایس سے ہلائی جا رہی ہے, تو اس کی وجہ سے انہوں نے اس کو ہم کوشش پوری کی ہے کہ یہ لوگ یہاں نہ پہنچ سکیں, اور آخری اطلاع آنے تک تو یہ تھا کہ جیسے آپ نے کہا کہ حیدرآباد تک پہنچ گئے, مگر میرے تو جب آخری میں آئی تھی تو وہ یہ تھا کہ رانی کوٹ کے پاس ان کو روک لیا گیا تھا. اب اسی طرح روکتے ہیں پھر تھوڑی دیر کے بعد چھوڑ دیتے ہیں, پہلے بھی ایک جگہ پنجنت کے بعد روکا تھا پھر چھوڑ دیا تھا, تو وہ ان کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں تاکہ وہ ٹائم پہ یہاں نہ پہنچ سکیں.
صحیح
ایسا لگتا ہے.
اچھا اب ذرا آ جاتے ہیں کراچی کے سیاسی محاذ کے اوپر, گزشتہ روز دو سیاسی جماعتوں نے یہاں پہ شو آف پاور کیا, سو خاص طور پہ متحدہ قومی موومنٹ الطاف حسین صاحب بے پابندیوں کے بعد اپنی تقسیم کے بعد کراچی کتنی سپیس کریٹ کر رہا ہے اور باقی سیاسی جماعتوں کے لیے, اور وہ کون سی سیاسی جماعت سب سے زیادہ اس سپیس کو گریب کرتی ہوئی نظر آتی ہے؟
دیکھیے نیچرلی تو یہ پیپلز پارٹی کو گریب کرنی چاہیے, اگر کل کی بلاول کی تقریر سنیں تو اس میں انہوں نے پہلی بار آگے بڑھ کر یہ کوشش کی ہے کہ کراچی والوں کو یہ یقین دلائیں کہ ہم آپ کی بھی پارٹی ہیں, آپ ہمیں صرف اندرون سندھ کی پارٹی نہ سمجھیں, اور یہ اگر ہو گیا تو زیادہ خوش آئند ہوگا کیونکہ یہ سندھی مہاجر جو ڈیوائڈ ہے تو ہمارے صوبے میں اس کو ختم کرنے میں مدد ملے گی. پیپلز پارٹی کو بہت پہلے یہ کام کرنا چاہیے تھا پر اب جا کے انہوں نے یہ کام شروع کیا ہے. باقی یہ کہ عمران خان کو کچھ نہ کچھ تو فائدہ پہنچے گئی اس ڈیوائڈ ہونے سے ووٹ کے, مگر یہ ہے کہ ڈیپینڈنگ کہ عمران خان کے کتنے ووٹر یہاں رجسٹرڈ ہیں, کیونکہ ان کے ساتھ زیادہ تر پشتون ووٹر ہیں اور پشتون ووٹر زیادہ تر کراچی میں رجسٹرڈ نہیں ہیں, دیکھنے میں تو بڑے لگتے ہیں کہ لازمی ہے سب سے بڑا شہر ہے پختونوں کا رہنے کے حساب سے, رہنے یہاں پختون زیادہ ہیں مگر کیا کہتے ہیں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ رجسٹرڈ نہیں ہیں, یہاں ان کے ووٹ اپنے جہاں کے بھی سے آئے ہیں.
نہیں لیکن پچھلی دفعہ رجسٹرڈ ووٹر جو ملا وہ 800,000 تو پچھلی دفعہ مل گیا 2013 کے اندر.
ہاں مگر وہ 800,000 تو کافی نہیں ہے نا, ان سٹی جس کی کم سے کم آبادی 1,90,00,000 ہے.
ہاں تو اب خاص طور پہ اگر یہ جو دو بڑے گروپ ہیں, بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اگر پاکستان سرزمین پارٹی کے ساتھ پی ٹی آئی کا اتحاد ہوتا ہے تو یہ زیادہ نشستیں وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں, ایسے کوئی اتحاد کے امکانات ہیں؟
بالکل ہیں, کیونکہ دونوں کو سپورٹ کرنے والے ایک ہی جگہ سے ان کے تانا بانا ملتا ہے,
دونوں سیاسی جماعتوں کو ایک جیسے سے آپ گئے. لیکن یہ ووٹر بھی کوئی میٹر کرتا ہے یا صرف جس جگہ کی آپ سپورٹ کی بات کریں پاکستان کی سیاست میں وہ عام ہے؟
نہیں, ووٹر بالکل میٹر کرتا ہے, اور کراچی کا ووٹر تو بہت انڈیپینڈنٹ بھی ہے, مگر یہ ہے کہ کوشش یہ ہے کہ مسلم وہ پی ٹی آئی کو زیادہ سیٹس ملیں, اور پولیٹیکل انجینئرنگ جو ہو رہی ہے اس ملک میں اس میں پیپلز پارٹی تو گھسنا چاہ رہی ہے اپنا حصہ کلیم کرنے کے لیے, اور اسی لیے وہ اس قسم کے بیانات دے رہی ہیں جیسے آپ نے شہید رحمان کا بھی بیان سنا اور کیا کہتے ہیں زرداری صاحب جس قسم کے بیان دے رہے ہیں, تو وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ وہ اس میں گھس جائیں, اور اس کا فائدہ ان کو یہ بھی ہوا کہ نیب کے وہ کیسز جو ان کے بہت قریبی لوگوں کے اوپر تھے ان کا نیب نے ایک سٹیٹمنٹ دے دیا کہ بھائی وہ کیسز نہیں ہیں اور اب ختم ہو رہے ہیں.
بہت سارے ٹیکنیکل کیسز ہیں بابر صاحب, جو جن کا الزام بھی میاں برادران کے اوپر جاتا ہے کہ ان کی حکومت میں ایسے بہت سارے اداروں میں آگ لگی جہاں پہ اوریجنل ڈاکومنٹس تھے اور ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر زرداری صاحب کو بینیفٹ ہوا.
ہاں نہیں, یہ تو الگ بات ہے کہ ٹیکنیکل پہ ہوا یا نہیں ہوا, بٹ ایک اب تک کی تو صورتحال یہ ہے نا کہ زرداری صاحب کنوکٹ نہیں ہوئے.
صحیح,
مجرم ضرور ہوں گے اور ہم سب ان کو یہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی جو امیج ہے
وہ زیادہ کلین نہیں ہے. آخری سوال اس ریفرنس میں آپ ذرا بھی نہیں ہے جی بتائیے, دس نکاتی
ثابت کچھ نہیں ہوا ان
پہ. آخری بات, دس نکاتی جو ایجنڈا کراچائٹس کے لیے دیا عمران خان نے, وہ ایک کراچی کے رہنے والے کے لیے اس کے اندر کشش ہے کہ وہ ایک بار آزمانے کا سوچے؟
میرے خیال میں کوئی خاص کشش نہیں ہے اس میں, سبھی لوگ یہ باتیں کرتے ہیں اور پیپلز پارٹی بھی یہی باتیں کرتی ہے اور ایم کیو ایم بھی یہی بات کرتی ہے, تو کوئی نئی بات نہیں.
بہت شکریہ بابر ریاض صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا, آپ ہمارے ساتھ رہے دو سیگمنٹس کے اندر, آپ کا بہت شکریہ. اور سامعین, چند سیکنڈ کی ایک بریک, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور عراق کے انتخابات کے اوپر بات کرتے ہیں.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
وائس آف امریکہ سے پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں اسفر امام, اور کوئکلی پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے عراق کے انتخابات پہ. 2018 کے یہ انتخابات, 329 ممبرز کی یہ کونسل ہے جس کے لیے الیکشنز ہو رہی ہیں, 7000 سے زیادہ امیدوار جو ہیں اس کے اندر میدان میں تھے, اور 87 پارٹیز جو ہیں وہ کوشش میں ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اپنے لیے وہ سیٹیں حاصل کر سکیں, اور سگنیفیکنس اس کی یہ ہے کہ کافی عرصے بعد خاص طور پہ داعش کی جو ڈومیننس رہی ہے اس کے بعد یہ پہلے انتخابات ہیں وہاں پہ. عراق ایک ولیٹائل کنٹری ہے, شور زدہ رہا ہے, اور خاص طور پہ صدام حسین کے بعد جس طرح کی کنڈیشنز اس نے فیس کی ہیں, اور اس وقت اس ریجن کے اندر داعش جیسے فنامنا کا یا خطرہ کا موجود ہونا, اور پھر دوسری جانب ریاستوں کا ہولڈ ہونا کتنا اہم ہے, یہ انتخاب, یہ الیکشنز عراق کو بطور ایک سٹیٹ کے سٹرینتھن کرنے میں کتنے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. 7 منٹ ہمارے پاس اور 2 ہمارے پینلسٹ ہیں, ان کے ساتھ سامنے ہم یہ چیز ڈسکس کرتے ہیں. چودھری نعمان ظفر, ایکسپرٹ انٹرنیشنل سیکیورٹی کے, فارمر ریسرچ فیلو ود ہڈسن انسٹیٹیوٹ, اور ہمیں جوائن کیا ہے پروفیسر عظمت رسول صاحب نے, فلوریڈا اسٹیٹ یونیورسٹی سے وابستہ ہیں. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم. جی نعمان ظفر صاحب, عراق الیکشنز آئی ایس آئی ایس کے بعد یہ پہلے الیکشنز ہیں, کیوں کر رہا ہم ہیں عراق کے لیے, عراق کی ریاست کے لیے؟
دیکھیں, جس طرح عراق کی صورتحال رہی ہے, خانہ جنگی کی سچویشن تھی وہاں پہ, جنگ چل رہی تھی, تو اس کے بعد جب بھی الیکشن کی طرف کوئی معاملہ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی سسٹم بننے جا رہا ہے, کوئی پولیٹیکل پروسیس سٹارٹ ہونے جا رہا ہے, تو الیکشن اس کا ایک ابتدائیہ ہوتا ہے. تو یہ تو بہت خوش آئند ہے اگر یہ بڑے اچھے طریقے سے ہو جاتے ہیں. میرے حساب سے اگر یہ پرامن طریقے سے ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد جو اس کے رزلٹ آئیں گے ان کا سب سے زیادہ اثر ہوگا, کیونکہ دیکھیں پہلے جب صدام حسین صاحب تھے وہ بلا شرکت غیر اس کے اوپر حکمرانی کرتے تھے, لیکن ان کے جب ان کی ٹاپل کی گئی حکومت اس کے بعد عراق بہت سارے حصوں میں ایک طرح سے تقسیم ہو چکا تھا, شیعہ عراق, سنی عراق, پھر اس کے بعد کردش عراق, اور بہت سارے جو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں وہ وہاں پہ جو ہے نا آ چکے ہیں, وہ ابھی تک اپنا کھیل رہے ہیں. اور ایک اور جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ جو یو ایس اے نے جو ایران کے ساتھ جو ڈیل کی اسے الگ ہونے کا جو اعلان کیا ہے, تو میرے خیال میں اس کا بھی ایک بہت بڑا اثر یہاں پہ پڑے گا. ایران اپنا جو رول یہاں پہ پلے کرے گا, وہ کوشش کرے گا کس طریقے سے اس کے زیادہ لوگ اس آئیں اقتدار میں آئیں تاکہ ان کا اثر ہو. سیم از دا کیس وتھ سنی پیپل, وہ کوشش کریں گے کہ ان کے زیادہ آئیں. کردش لوگوں کی بھی کوشش یہی ہوگی. تو ابھی میرا یہ خیال ہے کہ ابھی دیکھیں کہ اگر یہ پرامن طریقے سے ہو جاتے ہیں کیسے ہوں گے, اس کا رزلٹ آئے گا تب پتا چلے گا کہ کس طریقے سے ایک بیلنس حکومت اگر بن جاتی ہے کسی طریقے سے, تو پھر ہم امید کر سکتے ہیں کہ یہ جو ہے نا پیسفل اسٹارٹنگ ہوگی کسی اچھے مستقبل کی طرف.
بیلنس حکومت بن گئی تو پیسفل اسٹارٹنگ ہوگی. پروفیسر عظمت رسول صاحب.
جی اسد, بہت شکریہ. بالکل نعمان صاحب نے جو فرمایا اس میں بالکل انہوں نے بجا فرمایا. اصل میں عراق کے اندر ہمیں خاصی حوصلہ افزا صورتحال نظر آتی ہے. جتنے بھی موجودہ دور کے اندر شورش زدہ ملک ہیں جہاں پہ ٹیررزم رہا ہے, جہاں پہ حکومتیں ٹاپل ہوئی ہیں, ان میں میرے خیال کے اندر عراق نے کافی اچھا پرفارم کیا ہے. اسپیشلی جب صدام حسین کی حکومت گئی اور آئی سی ایس کا قبضہ آیا, اور پھر اس کے بعد بالکل شیعہ اور سنی اختلافات, اور پھر کردوں کے ساتھ جو اختلافات, ان کو عراق کی سیاسی حکومت نے میرے خیال میں اچھے طریقے سے حل کرنے کی کوشش کی. کردش علاقے کے اندر جو ریفرینڈم ہوا کچھ عرصہ پہلے, اس کے بعد بھی جو موجودہ وزیر اعظم ہے عراق کے, انہوں نے وہاں پہ ملاقات کیے اور ان کے ساتھ کچھ دو اور کچھ لوگوں کی پالیسی کے اوپر اچھے معاملات کیے. تو میرے خیال میں جو عراق کے ایک سیاسی مستقبل ہے, یا عراق کی جو مطلب یعنی الیکشنز اور یہ ساری اس کی طرف پیش رفت ہے, وہ خاصی حوصلہ افزا ہے. لیکن اس میں نعمان صاحب نے جس بات کی طرف اشارہ کیا, جو بہت ہی اہم صورتحال ہے وہ خطے کی موجودہ صورتحال ہے. کہ اس خطے میں یعنی سعودی عرب اور ایران کی جو آپس کی کشمکش ہے, وہ عراق کے اندر کس طرح سے اثر پذیر ہوتی ہے, اور کیا اس موجودہ الیکشن کے اندر سعودی عرب اپنی طرف سے اور ایران اپنی طرف سے یعنی اس کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ایک بہت بڑی ایک آپ کہہ لیجئے ایک آزمائش ہوگی جو ابھی دیکھنی ہے. لیکن ابھی تک میرے خیال میں عراق کی سیاسی حکومت کی پرفارمنس باقی جگہوں کی نسبت بہت بہتر ہے.
بہت شکریہ. میں زیادہ آئی ویش اس کے اوپر ڈسکشن کر سکتا. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ, انہوں نے ہمیں جوائن کیا. اور بالکل آخر میں ہم انفارچونیٹلی پروگرام کی اور سابق ہاکی اولمپئن منصور احمد کا انتقال, اس کے اوپر ان کو ہم ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہیں گے. بڑے پلیئر تھے, 49 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا. ہارٹ سرجری جو ہے وہ ان کی ہونا تھی, اور بیسیکلی ہارٹ کی پیوند کاری دوسرے ملک سے ٹرانسپلانٹیشن. پاکستان کے اندر یہ فیسلٹی نہیں تھی, لیکن وسائل کی کمی کے سبب وہ دوسرے ملک نہ جا سکے, اور پھر گزشتہ روز ان کا انتقال ہو گیا. بہت بڑا کنٹریبیوشن پاکستان کے اندر. پاکستان کی ہاکی میں 338 میچز انہوں نے کھیلے 1986 سے 2000 کے درمیان, اور 3 بار اولمپکس میں مقابلوں میں شرکت کی, پاکستان کی نمائندگی کی. اور سب سے بڑی جو اچیومنٹ 1994 کے ورلڈ کپ میں اپنی کارکردگی کی وجہ سے وہ ہیرو کہلائے, اور انہوں نے پاکستان کو عالمی چیمپئن بنوایا. سمیع الحق صاحب ہمارے ساتھ ہیں, فارمر اولمپئن ہیں. پروگرام کے بالکل آخری لمحات ہیں ہمارے پاس, اور ہم ان سے ان کے کمنٹس لیں گے. سمیع الحق صاحب بے حد شکریہ آپ کا. سابق اولمپئن منصور احمد, کافی مشکل حالات میں ان کا انتقال ہوا. پاکستان کے اندر یہ سہولت بھی نہیں تھی, لیکن تھوڑے مسائل بھی نظر آئے. کیسے آپ انہیں یاد کریں گے, اور اسپورٹس مین کی سیکیورٹی, تحفظ, ہیلتھ انشورنس, ایٹ لیسٹ اس کے لیے کیا کیا جانا چاہیے؟ 2 منٹ ہیں انفارچونیٹلی ہمارے پاس.
جی بالکل, بہت بڑا افسوس ہے ہمیں, اور اللہ تعالیٰ ان کو غریب رحمت کرے اور ان کے خاندان کو تسلی تشفی دے اس صدمے کو برداشت کرنے کے لیے. ایک اچھے انسان تھے, اچھے گول کیپر تھے, جو 94 کا جو کریڈٹ ہے دونوں چیمپئنز ورلڈ کپ ان کے لیے تھا. دوسرا جو آپ نے مجھے بتایا کہ ہمیں واقعی انشورنس ہونی چاہیے حکومت پاکستان کو تمام کھلاڑیوں کے لیے, خاص طور پہ جو مائنر اسپورٹس ہیں ان کے لیے بھی, تاکہ ایک تو بے روزگار پڑے ہیں بہت لوگ, ہم دیکھتے ہیں کہ بلو پاورٹی لیول پہ رہ رہے ہیں, اور پاکستان کے میڈل بھی حاصل کیے ہوئے ہیں. تو حکومت پاکستان, پروینشل گورنمنٹس کو, اور پاکستان اسپورٹس بورڈ, اولمپک ایسوسیشن کو اس قسم کا فنڈ مقرر کرنا چاہیے, اور اس کے لیے ہر کھلاڑی کو یہ اطلاع ہونی چاہیے کہ خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو تو وہ ان کو اطلاع دیں اور ان کی مدد کی جائے.
بالکل ہیلتھ انشورنس کوئی ایسی بات نہیں ہے, بالکل ہو سکتی ہے, اور آخر میں ان کی یہ خواہش تھی کہ بھارت جا سکیں لیکن یہ پاسبل نہ ہو سکا کہ ہارٹ ٹرانسپلانٹیشن کے لیے پاکستان میں اس کی سہولت نہیں ہے. آئی وش کہ ہم اس کو زیادہ وقت دے پاتے. بہت شکریہ آپ کا سمیولا صاحب, فارمر اولمپئن, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. سامعین, آج کا پروگرام ہم یہاں پہ ختم کریں گے. اس کے لیے پروڈیوسر تھے اسفر امام. اسد حسن کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
ڈاکٹروں کی جانب سے پاکستان کے نابینا افراد کے لیے کارنیا کے عطیات, خصوصی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل. پاکستان میں ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو آنکھ کی پتلی یا کارنیا کی خرابی کی وجہ سے اپنی بینائی سے محروم ہو جاتے ہیں, مگر اس کے باوجود کہ یہ ایک قابل علاج مرض ہے وہ اپنے باقی زندگی اندھیروں میں رہنے پر اس لیے مجبور ہوتے ہیں کہ کارنیا کے علاج پر لگ بھگ 5 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں, جس کی نہ تو وہ استطاعت رکھتے ہیں اور نہ ہی ملک میں ایسا کوئی سرکاری یا غیر سرکاری ادارہ ہے جو ان کو یہ مہنگا علاج فراہم کرنے میں کوئی مدد کر سکے. مایوسی میں گھرے ان نابینا افراد کی زندگی میں روشنی بھرنے اور انہیں معاشرے میں دوبارہ معمول کی زندگی گزارنے کے قابل بنانے کے لیے پاکستانی امریکی ڈاکٹروں کی تنظیم پاکستانی فزیشنز آف نارتھ امریکہ یا اپنا نے پاکستان کے مختلف ہسپتالوں کے ماہر امراض چشم کی مدد سے کارنیا کی مفت ٹرانسپلانٹیشن کا ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے. گزشتہ دنوں اس پروجیکٹ کے کوآرڈینیٹر آئیوا کے ڈاکٹر فواد ظفر نے ہر دم رواں ہے زندگی میں شرکت کی اور اس پروجیکٹ پر روشنی ڈالی.
یہ پروجیکٹ جی شروع ہوا تھا 2017 میں. میرا ایک کلاس فیلو ہے میو ہاسپٹل لاہور میں, ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ, انہوں نے ہمیں بتایا کہ جی ہمارے پاس کچھ 400-500 مریض ہیں جو کہ ویٹ لسٹ میں ہیں اور کارنیا فری ہمیں کہیں سے ملتے نہیں ہیں. تب سے ہم نے یہ پروجیکٹ شروع کیا. انیشلی ہم نے میو ہاسپٹل لاہور کو بھیجے, پھر وہاں سے ہم پشاور گئے, پھر پشاور سے فیصل آباد, فیصل آباد سے سیالکوٹ, پھر ملتان, پھر بہاول پور. آئی وانٹڈ ٹو بی سرٹن کہ یہ پروجیکٹ جو ہے یہ پورے ملک کے لیے ہونا چاہیے, خالی پنجاب یا ایک شہر کا نہیں ہونا چاہیے. تو ہم نے کراچی میں جون لاسٹ ایئر سے ڈاکٹر قاضی واسق صاحب کے ساتھ شروع کیا پاکستان آئی بینک سوسائٹی میں. پچھلے سال کے آخر میں ہم ایل آر بی ٹی سے شروع ہوئے. اس کے دوران ہم لوگوں نے پھر پشاور میں 3 ہاسپٹل ہیں جہاں ہم جون 2017 سے کارنیا بھیج رہے ہیں, جس میں لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل ہے, حیات آباد میڈیکل کمپلیکس, خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل. پھر سندھ میں اس سال ہم نے ایک نیا شہر ہے گمبٹ جہاں پہ شروع کیا, وہاں پہ ہم 2 دفعہ کارنیا بھیج چکے ہیں اور ماشاء اللہ بڑے سکسیسفل پروسیجر رہے ہیں. اس سال اپریل میں ہم نے کوئٹہ میں شروع کیا ایل آر بی ٹی کوئٹہ, اور اس کے بعد بولان میڈیکل کالج میں.
ڈاکٹر فواز ظفر نے اپنے پروجیکٹ کے تحت پاکستان کے لیے کارنیا بھجوانے اور ٹرانسپلانٹیشن کے آئندہ کے پروگراموں پر روشنی ڈالتے ہوئے
تو جو 3 اب نئے ہاسپٹل جہاں ہم شروع کریں گے ان شاء اللہ پریٹی سون, ایک تو ہے پیمز پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز اسلام آباد, دوسرا ہے الشفا اور تیسرا ہے لودرا. اس وقت ہم 14 ہاسپٹل میں ایکٹیولی کام کر رہے ہیں. یہ 3 ہسپتال ان شاء اللہ جب بہت شروع ہو جائیں گے تو پھر وہ ہم سارا تک پہنچیں گے. اور جو شہر ہے جہاں ہم بہت ایکٹیولی کوشش کر رہے ہیں وہ ہے اسکردو, اور ان شاء اللہ تعالیٰ وہاں پہ بھی امید ہے کہ کام شروع ہو جائے گا کیونکہ وہ بہت ریموٹ جگہ ہے.
ڈاکٹر فواز ظفر نے امریکی آئی بینک سے کارنیا لے کر پاکستان تک پہنچانے اور ان کی ٹرانسپلانٹیشن تک کے مراحل کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا.
تو آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم پاکستان بھیجتے ہیں کارنیا تو یہ کم از کم 30 سے 32 گھنٹے میں کارنیا وہاں پہنچ جاتے ہیں. یوزلی اسی دن جس دن کارنیا پہنچتا ہے, عام طور پہ یہ کہ 2:30 بجے کی فلائٹ پہ کارنیا پہنچے گا, تو ہاسپٹل والے ریلیز کروا کے تو اسی دن صبح سرجری شروع ہو جاتی ہے.
ڈاکٹر فواز ظفر نے کہا کہ اپنا کا یہ پروجیکٹ گزشتہ سال سے اب تک پاکستان کے چاروں صوبوں میں آنکھوں کے کارنیا کی خرابی کی وجہ سے نابینا پن میں مبتلا 750 سے زیادہ غریب مریضوں کو کارنیا کی ٹرانسپلانٹیشن کی سرجری بالکل مفت فراہم کر چکا ہے۔
لوگوں کی زندگی بدل جاتی ہے، وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں چھوٹے بچے ہیں جو پڑھائی نہیں کر سکتے، بڑے ہیں جو نوکری نہیں کر سکتے، معذور ہیں، گھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح لوگوں کی جو زندگی ہے وہ بدل سکتی ہے خالی $250 سے۔ اور آپ اگر ان کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھیں تو یہ $1,500 سے $2,000 کا کارنیا آئی بینک والے لوکل امریکن ہاسپٹلز کو دے رہے ہیں۔ یہ اس کی ایک فنڈ ہے۔
یہ تھی پاکستانی ڈاکٹروں کی تنظیم اپنا کے پاکستان میں کارنیا کی مفت ٹرانسپلانٹیشن کے پروجیکٹ کے کوآرڈینیٹر ڈاکٹر فواز ظفر، جنہوں نے کہا یہ پروجیکٹ پاکستان میں ان ہزاروں مریضوں کی زندگیوں میں روشنی اور رنگ لا رہا ہے جو اپنی غربت کی وجہ سے شاید زندگی بھر تاریکی کے اندھیروں میں گھرے رہتے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔